الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنا عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه بالعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وأن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود جودا قالوا يا رسول الله الله ورسوله أعلم قال الله أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو قال أمة واحدة وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يشبعان من هم في العلم لا يشبع منه ومن هم في الدنيا لا يشبع منها روى البيحقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان وقال الإمام الأحمد في حديث أبي الدرداء هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح وعن عون رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء رواه الدارمي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشرق كذلك ولا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصبا كأنه يعني الخطايا رواه ابن ماجه یہاں آج تقریباً 6 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں گزشتہ ہفتے کی آخری حدیث میں یہ بات عرض کی گئی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں تھوڑی دیر علم کا درس دینا تمام رات کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے، یعنی تمام رات کو عبادت میں لگانے سے بہتر ہے۔ اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہے، یاد رکھو میرے عزیزوں، رات کو جو لوگ اپنی راتوں کے اندر مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، چاہے دوسرے دن پڑھانے کا ہو یا تفسیر کا ہو یا درس حدیث کا ہو، چاہے وہ خود علم حاصل کر رہے ہیں یا دوسروں کو سکھلا رہے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا ہمارے جو طالب علم دن کے اندر جو درس و تدریس انہوں نے اساتذہ سے سیکھا ہے آپس میں اس کی تکرار کرنا چھوٹے کاف سے، یعنی اس کو بار بار دہرانا تاکہ وہ چیز اچھی طریقے سے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اذا تکرر تقرر، جب کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ قرار پکڑ لیتی ہے۔ اسی سے یہ مطالعہ کا جو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو مدارس کے اندر سلسلہ جاری ہے، اس کا بھی اس حدیث سے ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مدرسے کے مہتمموں نے جو یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ اپنے بزرگوں سے چلی آئی ہوئی ایک طریقہ ہے، سنت ہے، اور اس کا اس حدیث سے ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی کوئی بھی چیز جو مدارس کے اندر ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کسی نہ کسی درجے میں ثبوت ہے۔ دوسری حدیث جو آج کی پہلی حدیث تھی، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو مسجد نبوی میں منعقد تھی، اور آپ نے فرمایا کہ لاہما علی خیر، دونوں جماعتیں بھلائی پر ہیں، یعنی دونوں کا جو مقصد ہے وہ اچھا ہے، دونوں بھلائی کی مجلسیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک نیکی میں دوسرے سے بہتر ہے، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِن صَاحِبِهِ، ان دونوں میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھیوں سے افضل ہے، اما ہاؤلا، بہرحال یہ جماعت، فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، جو عبادت میں مصروف ہے اور خدا سے دعا کر رہی ہے، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالی چاہے تو، اور وہ اپنی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی مانگوں کو مانگتے ہیں، تو اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو عطا کریں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو انہیں نہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ضروری نہیں اللہ کے لیے کہ تم مانگو تو وہ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے پر، ہماری حکمتوں پر، ہمارے حالات پر نظر کر کے ہمیں عطا کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں دینا اچھا ہے یا بہتر، اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی، ایک بچہ ہے، والد کے پاس سے لائٹر لے کے بھاگا، یا والد سے وہ لائٹر مانگ رہا تھا اور والد اس کے پیچھے دوڑے اس لائٹر کو لینے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ اس سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بات کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ چیز نہیں دی جاتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس مانگنے کی وجہ سے کبھی ہم پر جو بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعین ہی وہی چیز یا اس سے کم درجے کی چیز جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ عطا کرتے ہیں، یا پھر تیسرا یہ ہے کہ آخرت میں اگر تمہیں وہ چیز یہاں نہیں ملے تو پھر یاد رکھو کہ آخرت میں وہ تمہارے لیے جمع کر دی گئی۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی کل قیامت کے دن اس کو اس کے مانگنے کا جو اجر دیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے بہت بڑے اعمال کے ڈھیر ہیں، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ، یہ چیزیں تو میں نے دنیا میں یہ کوئی عمل کیے نہیں، یہ کہاں سے آیا، کہاں تم نے یہ چیزیں مانگی تھی، اور ہم نے تمہاری ان چیزوں کو دنیا میں عطا نہیں کیا، نہ ہم نے اس کو تمہارے لیے جمع کر رکھا تھا، آج وہ تمہیں اجر کی صورت میں اور اعمال کی صورت میں یہاں دی جا رہی ہے۔ وہ آدمی اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا ثواب مجھے یہاں ملتا، اس لیے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ تو بہرحال ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہیں اور اللہ کی طرف وہ مصروف ہیں، رغبت کا اظہار کر رہے ہیں، یدعوننا رغبا و رہبان، جو ترغیب کے ساتھ ترہیب کے ساتھ ہمارے 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 اندر لگے ہوئے ہیں ہم سے مانگنے کے لیے، یا ہم سے ڈرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر اللہ چاہے تو ان لوگوں کو عطا فرمائے جو ان کی مانگیں ہیں، جو ان کی چاہتیں ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، اور اگر چاہیں تو اللہ ان کو منع فرما دے نہ دیں۔ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے دینا، اللہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو دیتے ہیں، اگر نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ کی اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ دوسری بات، دوسری جماعت، وَأَمَّا هَؤُلَاء، بہرحال یہ دوسری جماعت، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ، یہ لوگ سکھلاتے ہیں، فقہ یا علم دونوں الفاظ ہیں، اور وہ جاہلوں کو سکھلاتے ہیں، پس یہ افضل ہیں، یعنی یہ پہلی والی جماعت سے افضل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے میری بعثت اسی لیے کی ہے کہ میں معلم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے جو علم کا مذاکرہ کر رہی تھی، جو فقہ کا مذاکرہ کر رہی تھی، جو مسئلے مسائل کا مذاکرہ کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا جو مذاکرہ علم میں مشغول تھی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ زبان ہی سے ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا، بلکہ خود بھی اس جماعت میں بیٹھ کر علماء کی مجلس کو مزید عزت اور شرف بخشا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بھائی عالموں سے تعلق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عالموں سے تعلق رکھنا یہ در حقیقت آپ کا علم سے کتنا انٹرسٹ ہے وہ بتلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان عالموں کے پیچھے صرف تعویذ گنڈوں کے لیے پڑے رہے، نہیں، بلکہ ان سے علم سیکھو، ان سے کوئی دین کی بات سیکھو، یہ سب سے بڑی بات ہے میرے عزیزو۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے پیچھے بھی چلتے ہیں یا ان کی تھیلیاں بھی اچکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہمارا ہوتا ہے، بغیر کسی مقصد کے صرف علم سیکھنے کے لیے اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو اس میں فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، اس کے ساتھ ہم لے ہو لیے، کیوں کہ ان کو اللہ نے عزت بخشی ہے تو ان کے ذریعے رہیں گے تو ہماری بھی لوگ عزت کریں گے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے، یاد رکھو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط آپ کی سوچ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ علم سیکھو ان سے، اور سیکھنے کے بعد اس علم پر اپنے عمل کرنے کی کوشش کرو، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ اس کے بعد والی حدیث جس کے ابو الدرداء راوی ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فقیل یا رسول اللہ، اور وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی کیا حد ہے جس پر وہ آدمی فقیہ کے دروازے فقیہ کے مرتبے تک پہنچ جائے، یعنی جس کو فقیہ کہا جائے دنیا کی نظروں میں۔ آپ نے فرمایا، یا جس کو عالم کہا جائے، یوں سمجھ لو، دوسری زبان میں یہ سمجھو، آپ نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثاً، جس نے میری امت میں سے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا، ازبر یاد کر لیا، فی امر دینہا، اس کے دین کے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقیہ اٹھائیں گے. بعثہ اللہ فقیہا, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے میں سفارشی بھی ہوں گا اور میں گواہ بھی ہوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے لیے قیامت کے دن, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا شَافِعًا, اس کے لیے میں سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کسی وجہ سے عالم نہیں بن سکے تو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی بک نکلی ہوئی ہیں اور وہ بڑی آسان ہیں, 40 حدیثیں یاد کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں فقیہوں کے ساتھ اٹھائے. اس کے علاوہ روزانے کی جو تعلیم ہوتی ہے, روزانہ کئی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور وہاں پر ایک حدیث بار بار اس کو رٹا جاتا ہے, بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے, تو اس کو اگر بار بار وہ پڑھی جائے گی اس کو یاد کر لو, آ کر گھر والوں تک پہنچا دو, تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر 40 سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد ہو جائے گی. اور آپ یا پھر ایک کام یہ کریں کہ آپ چلا لگا دو جماعت والوں کے ساتھ, روزانہ ایک ایک حدیث بھی یاد ہو جائے گی, تو 40 دن کے اندر 40 حدیثیں, یا کسی مدرسے کے اندر 40 دن لگا دو, کسی خانقاہ کے اندر 40 دن لگا دو, روزانہ ایک ایک حدیث یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فقیہ میں سے اٹھائیں گے. تو یہ تو اس آدمی کا اجر ہے جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے سفارشی بھی ہوں اور اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے لاکھوں حدیثیں ازبر کی, جو لاکھوں حدیثوں کا درس دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا کیا حشر فرمائیں گے, ان کا کیا اجر ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جتنی زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہوں گی وہ مرتبے کے اعتبار سے وہ بڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے, ہمیں ان احادیث کو ہمارے دلوں کے اندر جمع دیں, قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر جمع دیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں. اس کے بعد والی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حدیث میں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ هل تدرون من اجود جودا, جادہ یا جود و جودن کے معنی سخی ہونا, دل کا بڑا ہونا. صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اجود, اللہ سخاوت کرنے میں سب سے بڑے سخی ہیں. ثم انا اجود بنی آدم, بنی آدم میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا میں ہوں, اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ آدمی ہے جس نے علم کو سیکھا. رجل علم علما فنشرہ, اور اس نے علم کو پھیلایا. یاتی فنشرہ یوم القیامت امیرا وعدہ, کہ وہ آئے گا قیامت کے دن کہ اس کو امیر فرمایا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی امیر المؤمنین فی الحدیث, اسی لیے کہا, یا وہ آدمی اپنے زمانے کا امیر ہے, علم کے اندر امیر ہے. او قال امتا واحدتن, یا وہ ایک گروہ کی طرح ہے. اس ایک آدمی کا اس دنیا سے جانا گویا کہ پورے عالم کا دنیا سے جانا ہے, اسی لیے حدیث میں فرمایا موت العالم موت العالم, ایک عالم کی موت یہ عالم کی موت ہے, عالم کی موت یہ عالم کی موت ہے. معلوم یہ ہوا کہ بھئی یہ حدیث میں اخیر میں جو راوی ہیں اس کو شک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیرن وحدہ فرمایا, یعنی یہ ایسا آدمی جس نے علم سیکھا اور اس کو لوگوں کے درمیان پھیلایا, اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ آخرت میں ایک امیر کے مانند ہوگا, وہ کسی کے تابع نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ لوگ تابع اور خدام ہوں گے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تنہا شخص ایک جماعت کے مانند ہوگا, اسی لیے حضرت جی مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے پیچھے افراد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے پیچھے دنیا کو اور ایک بڑی امت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پورے عالم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم بھی علم کو سیکھیں گے اور علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کے پھیلانے کے جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ قرآن کا سیکھنا یا سکھانا ہو، حدیث کا سیکھنا یا سکھانا ہو، تفسیر کا سیکھنا یا سکھانا ہو، فقہ کا سیکھنا یا سکھانا ہو، یا وہ چیزیں جن پر یہ علم موقوف ہے سیکھنے سکھانے کے لیے، خصوصاً ہم اجمی لوگوں کے لیے، یا عربی ہیں لیکن عربی قواعد سے وہ واقف نہیں ہے، نہ فن صرف سے واقف ہے، نہ فن نحو سے واقف ہے، نہ فصاحت سے، نہ بلاغت سے، نہ علم بیان سے یا علم بدی سے وہ واقف ہیں، یا نہ منطق سے واقف ہیں، نہ فقہ سے واقف ہیں، تو وہ علم سیکھ رہا ہے اسی لیے تاکہ ایک تفسیر کے اندر یا حدیث کے اندر وہ ایک مہارت پیدا کرے۔ ایسے آدمی کل قیامت کے دن ایک امیر ہوگا، وہ کسی کے تابع نہیں ہوگا بلکہ وہ خود مستقل ایک امیر ہوگا، چاہے دنیا میں لوگوں نے اس کو امیر بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، لیکن وہ امیر کی حیثیت سے وہ آئے گا۔ آج کل تو امیروں کا جھگڑا ہے بھائی، اللہ رحم فرمائے اس امت پر۔ آگے اس کے بعد والی حدیث، مجھے اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے کسی بھی، اسی اس کے بعد والی حدیث انہیں سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، منہومان لا یشبعان، دو 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 شخص جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور وہ دو شخص یہ ہیں، منہوم فی العلم، علم لا یشبع منہ، علم کا طلبگار، علم کا حریص کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ منہوم فی الدنیا، اور دنیا میں دنیا کا حریص، اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر کسی آدمی کے پاس دو وادی مانے ویلی، جو آپ کا ویلی ہے ڈون ویلی، یہ پورا بھرا ہوا ہو سونے کے جنگل سے، سونے کی پوری دو وادیاں ہوں، یعنی پوری وادی کے اندر سونا بھرا ہے، اور ایک نہیں دو وادیاں ہیں، لبتغا سالسن، تیسری کی بھی خواہش کرے گا، اور حدیث میں فرمایا کہ ولا یملا جوفہ الا التراب، اس کا جو پیٹ کی جو بھوک ہے، اس کے پیٹ کی جو ہرس ہے، سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی بھر نہیں سکتا، یہ حدیث میں فرمایا۔ تو ایک ہے علم کا حریص، تو یہ علم کا طلب کرنا یہ تو بہت اچھا ہے، علم کو طلب کرو آخری دم تک، جس دن ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ہمیں علم حاصل ہو گیا اور ہم بڑے جاننے والے ہو گئے، تو یاد رکھو کہ وہ علم کمال کے کمال، وہ آدمی کمال کو نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد والی حدیث بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، ان عون رضی اللہ عنہ قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان، دو حریص جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، صاحب العلم و صاحب الدنیا ولا یستویان، ایک صاحب علم ہے اور ایک صاحب دنیا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک صاحب علم ہے، فیزداد للرضا للرحمن، یہ علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، اور صاحب دنیا جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کتنی زیادہ مجھ پر آ جائے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو میں کنٹرول کروں، میرے نیچے کام کرنے والے میرے تابع رہیں، میرے غلام بن کر رہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب دنیا کے لیے یہ آیت بیان فرمائی، کلا ان الانسان لیدغا، ہرگز نہیں بلکہ انسان البتہ وہ سرکشی کرتا ہے. الرآہ استغنا, وہ اپنے آپ کو کثرت مال کی بنا پر لوگوں سے غنی دیکھتا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے کتنا مال دیا ہے اور مجھے آہر آیا اور بھی زیادہ. حضرت عون فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے دوسرے عالم کے حق میں یہ آیت پڑھی, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یقیناً اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں جو علماء ہیں, جو علم کے جاننے والے ہیں. اس کے بعد حدیث میں فرمایا, دوسری حدیث جو ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اناسا من امتی, یقیناً میری امت میں سے کچھ لوگ, سیتفقہون فی الدین, دین میں سمجھ یعنی دین کا علم حاصل کریں گے, دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے, ویقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھیں گے وہ اور کہیں گے, یقولون نعت الامراء, اور کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جا کر ان کی دنیا اور دولت میں سے اپنا حصہ حاصل کریں گے, یعنی دنیا کو انہوں نے حاصل کیا, دنیا کے امراء کے پاس جا کر ان کے ان سے اپنا حصہ حاصل کرنا, ونعتزلهم بديننا, اور اپنے دین کو ان سے یکسو رکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دین اور دنیا ایک جمع ہو جائیں, کہ دین ہے دنیا, دین ہے تو دنیا سے دور رہو گے, دنیا ہے تو دین سے اللہ آپ کو دور رکھے گا, اور عمرہ کی صحبت میں بجائے فائدے کہ وہ نقصان اٹھائیں گے. جیسا کہ خاردار درخت, جیسے خاردار درخت اس سے کیا ہے, صرف کانٹا ہی حاصل ہو سکتا ہے, اسی طرح عمرہ کی جو صحبت ہے اس سے یہی چیزیں حاصل ہوتی, ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے خاردار درخت کے کانٹے کے. حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن سبا فرماتے ہیں, گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لفظ اللہ کے بعد خطایا تھی, یعنی محمد ابن سبا جو ایک جلیل القدر محدث ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, وہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ کے بعد خطایا ہے, مگر آپ نے اسے حذف فرمایا اور اس کا تکلم نہیں فرمایا, اس طرح کہ حدیث کے اخیری الفاظ اس طرح ہو جائیں گے کہ لا یجتنی من قربہم الا خطایا, یعنی علم کو لے کر علم کے ہوتے ہوئے اگر وہ عمرہ اور بادشاہوں کے دروازے پر جاتے ہیں تو ان کو گناہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لا یجتنی من قربہم الا, بس اتنا لفظ حضور نے فرمایا, آگے نہیں فرمایا, تو اللہ کے بعد والا لفظ امام بخاری کے استاد نے یہاں فرمایا الا الخطایا, کہ وہاں جانے کے بعد ان کو گناہوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہرحال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ایسے بھی عالم پیدا ہوں گے جن کا مقصد حصول علم سے محض یہ ہوگا کہ وہ علم حاصل کر کے قرآن پڑھ کر عمراء کے پاس چلے جائیں اور ان کے سامنے اپنی بزرگی اور فضیلت کا اظہار کر کے ان سے مال و دولت حاصل کریں, اور علم کا جو حقیقی منشا ہوگا یعنی مخلوق خدا کی ہدایت اور عوام الناس کی بغیر کسی لالچ اور تما کے دینی راہبری, ان سے انہیں قطعاً کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. فرمائیں, وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لو ان اہل العلم صانوا العلم ووزعوه عند اہلہ لسعدوا به اہل زمانہم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل علم علم کی حفاظت کریں اور علم کو ان کے اہل تک پہنچائیں, ان کے قدردانوں تک, قدردانوں کے سامنے رکھیں, تو وہ بے شک اپنے علم کے سبب دنیا والوں کے سردار بن جائیں گے. لیکن علماء نے اگر ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے علم کو دنیا داروں پر خرچ کیا تاکہ ان کے ذریعے دنیا کمائے, مال کمائے, جاہ کمائے, اور علم کا حقیقی مقصد یعنی دنیا والوں کی ہدایت اور نصیحت کو موقوف کر دیں, تو وہ دنیا والوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد یعنی آخرت کے مقصد کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی مقصد کو پورا کر دیتا ہے, اور جس شخص کے مقاصد پراگندہ ہوں کہ دنیا کے حالات ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ خواہ وہ کسی بھی جنگل کے اندر ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے عالموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے اس علم پر عمل کی. وعن الاعمش رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان وإذاعته ان تحدث به غیر اہلہ رواہ الدارمی مرسلا. حضرت احمش یا عامش راوی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی آفت بھولنا ہے. علم کی سب سے بڑی آفت یہ ہے, آفت العلم النسیان, اور علم کا ضائع کرنا یہ ہے کہ علم ہے اور علم ہوتے ہوئے علم کا ضائع کرنا یہ ہے کہ نا اہل کے سامنے اب آپ باتیں کر رہے ہیں علم کی. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بینڈ بجانا, اس کو خدا کو کیا, اس خدا کی بندی کو کیا معلوم. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی علم کو اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو اپنے درجے سے نیچے آ کر اس علم کی بات ان تک سمجھائیں, یا ان کے سامنے ایسی بات کریں جو آپ کی باتوں کو سمجھنے والے ہوں. ہمارے بعض علماء جو علماء کی مجلس نہ ہوتے ہوئے بھی علم کی اتنی دقیق باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو علماء کی مجلس ہے, اس میں علماء کی باتیں کرو. ہمارے بزرگوں میں سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہوتے تھے, ان کے عام بیان تو عام بیان کی الگ حیثیت ہوتی تھی, اور جب کسی مدرسے کے جلسے کے اندر وہ جاتے تھے تو ان کے بیان کا انداز یہ ہوتا تھا, علماء بالکل یکسو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, اور ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا ایک اللہ کی طرف سے وہ بیان ان کے دل پر القا ہو رہا ہے, وہ بات کر رہے ہیں. بہرحال علم کے حاصل ہونے سے پہلے بہت سی مصیبتیں آتی ہیں, اور ان مصیبتوں میں لکل شیئن آفتن وللعلم آفاتن, ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور علم کے لیے تو بہت سی آفتیں ہیں, لیکن حصول علم کے بعد ایک ہی آفت ہے کہ علم کے حصول کے بعد ایک آفت ہے, اور وہ ہے نسیان, وہ ہے بھول جانا. معلوم یہ ہوا, اور یقیناً کسی چیز کا حاصل کرنے کے بعد بھول جانا اور زائل ہو جانا, ذہن میں آ کر پھر اس کو محو ہو جانا, یہ زبردست روحانی اذیت ہے. دراصل اس حدیث سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ طالب علم اور اہل علم کے چاہیے کہ وہ ایسی باتوں سے اجتناب کرے جو علم کے نسیان کا سبب بنے, یعنی گناہ اور مصیبت سے بچے, معصیت سے بچے, اور ان چیزوں میں دل نہ لگائیں جو ذہن اور فکر کو غافل کر دیتی, یا لغویات کے اندر لگنا, دنیا کی سحر آفرینیوں میں یا خواہش نفسانیوں کے اندر لگانا. میں نے کسی موقع پر آپ کو امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ شعر سنایا تھا, شکوت الی وقیع لسوء حفظی فاوصاني بترك المعاصي فان العلم فضل من الهي فان العلم نور من الهي فضل من الهي وفضل الله لا يعطى لعاصي. علم یہ اللہ کا ایک فضل ہے، یہ علم یہ اللہ کا ایک نور ہے، اور یہ نور گنہگار کو نہیں ملتا. اس لیے علم اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کی طرف آؤ. اخیری حدیث میں یہ فرمایا کہ علم کو اس کے نااہل اور اس کے ناقدر دان کے سامنے پیش کرنا دراصل علم کو ضائع کرنا ہے. نااہل شخص وہ ہے جو نہ تو علم کو سمجھتا ہے نہ علم کی قدر جانتا ہے، اور جب اس کے سامنے علم پیش کیا جائے گا تو علم ضائع ہوگا. اس لیے علم انہی کو سکھانا چاہیے جو ان کے اہل ہو اور قدردان ہو. ہر کسو ناقص کو علم سکھلا دینا یا ان کو سیکھنا ہی ہے تو شروع کس سے سیکھے؟ شروع کی کتابیں پڑھے اور وہ عالم بنے. بن سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ یعنی وہ علم سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہو. یہ نہیں کہ علم کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر اپنے دوستوں سے یا احباب سے اس دن کے سبق کے ذریعے اپنی بڑائی جتانے کے لیے اپنی طرف سے ان چیزوں کا مطلب بیان کر کے ان کے سامنے لکھ دیا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے علم کے حاصل کرنے کا یا علم کو پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت کرتے ہوئے اور ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں علم دین کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کی صحیح توفیق کے ساتھ وہ علم جس کو نافع علم کہا گیا وہ علم ہمیں عطا فرمائے، علم کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اور اس علم پر اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اخلاص ہم تمام کو عطا فرمائے. یہی کچھ باتیں ان احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. حق تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور آج تک کی خطاؤں کو حق تعالی جل شانہ معاف فرمائے، چھوٹی بڑی تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے. ہمارے بہت سے لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں. دوپہر کو بھی ہمارے ایک ساتھی، میں نے ان کا نام لیا تھا، شجاع الدین معلم صاحب، ان کے بیٹے کا ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا تھا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرمائے. ان کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو بھی جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں اپنے مدارس کے احوال کی وجہ سے، مساجد کے احوال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مساجد کی، مدارس کی، اور خانقاہوں کی اور مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اس کو تکمیل تک پہنچائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. بہت سے لوگوں کے درمیان، گھروں کے اندر ان کے ناچاکی ہے. دو تین فیملیوں نے آج بتایا ہے مجھے، کچھ ملے بھی ہیں مجھے، بعضوں کا فون آیا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو، مرد کو بھی ان کے حقوق، عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طرفین کے اندر اتفاق اور اتحاد کا معاملہ پیدا فرمائے. جو لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے بچے بچیوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے جو مقاصد ہیں عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں. انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس قرآن کریم کے درس کو ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے، اور اس ادارے کے لیے، اس محلے کے لیے، اس یہاں کے رہ، میری ملاقات ہوگی جمعہ کے روز 12:45 سے بیان شروع ہوتا ہے، 20 یا 25 منٹ کا، وہ 12:45 پر شروع ہوگا بیان، اور انشاءاللہ آپ کو یاد بھی دلا دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہر سنڈے کو درس حدیث اور درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن ظہر کی نماز کے بعد اور درس حدیث عشاء کی نماز کے بعد.